علماء دین کا منصب اور ان کی ذمہ داریاں. مورخہ 2 مئی 1989 دبئی کے خصوصی مجلس میں مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ کا ہوا خطاب دو حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے اس خطاب کا پہلا حصہ. ترتیب و پیشکش bhatkalis.com.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میں معذرت چاہتا ہوں منیری صاحب سے بھی اور حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب سے بھی. بات یہ کہ وقت کم ہے اور اس تھوڑے سے وقت میں ہم لوگ کچھ کام کی باتیں کریں تو زیادہ بہتر ہے. تعارف وغیرہ ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, ہوتا رہتا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا. مجھے جیسا کہ میری دلی خواہش تھی کہ خصوصیت کے ساتھ علماء اکٹھا ہوں اور ان سے بات چیت کا موقع ملے, اور دوسرے بھی جو دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں. اصل بات یہ کہنی تھی مجھے کہ علماء کی معاشرے میں ایک خاص حیثیت ہے, اور یہ فرمایا گیا کہ العلماء مصابیح هذه الأمة, علماء اس امت کا چراغ ہے, چراغ روشنی دیتا ہے, چراغ اپنی ذات کے لیے نہیں جلتا, چراغ گرد و پیش کے لیے جلتا ہے اور اپنے ماحول کو روشنی پہنچاتا ہے. اور چراغ اور شمع جب تک خود نہیں جلتی اور خود نہیں گھلتی اور خود نہیں پگھلتی دوسروں کو آرام اور فائدہ نہیں پہنچا پاتی. علماء بے شک مینار ہیں, روشنی ہیں, علم ہیں, ہدایت ہیں, ان کے ذریعے ان کے گرد و پیش کو روشنی ملنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود جلیں اور وہ خود بھولیں. جو خود جل نہیں سکتا, جو خود بھول نہیں سکتا, جو درد محسوس نہیں کر سکتا, وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. علماء کی ذمہ داریاں بہت نازک ہیں, بہت نازک ہیں. علماء کی حیثیت اس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی ہے. سارے نبوت ان کو انجام دینا ہے, اس لیے جو نبی کے کلیجے میں غم تھا وہ عالم کے کلیجے میں بھی وہ غم ہونا چاہیے. جو نبی کا علم تھا اس علم کا ترکہ بھی علماء کو ملنا چاہیے. نبی کے حصے میں جو جہد, محنت, قربانی اور جہاد آیا تھا وہ علماء کے حصے میں بھی آنا چاہیے. نبی کا جتنا وسیع دائرہ عمل تھا اتنا ہی وسیع دائرہ عمل علماء کا بھی ہونا چاہیے. آپ کون سے عالم ہیں؟ ہم تو صاحب عالم ہیں بنگلہ زبان والے, عالم ہیں اردو زبان والے, میرے کام کا دائرہ کون سا ہے؟ ہم دیوبندی عالم ہیں, ہم بریلوی عالم ہیں, ہم اہل حدیث عالم ہیں, ہم حنفی عالم ہیں, ہم شافعی عالم ہیں, ہم مالکی عالم ہیں. ہمارے کام کا, ہماری محنت کا, ہماری دردمندی کا دائرہ چھوٹا در چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. حضور پوری امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے, ایک عالم کو پوری امت کا درد, پوری امت کا غم اٹھانا پڑے گا تو وہ عالم ہے. خوشی کی بات ہے کہ آپ اس ملک میں چلے آئے ہیں اور یہاں آنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی کا بہتر انتظام کر دیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں ہندوستان میں رہنے والے اللہ آپ کی روزی میں اور برکت عطا فرمائے، خوب برکت ہو جائے، لیکن اپنی اچھی سے اچھی روٹی کمانے والوں کا نام عالم ہے کیا؟ روٹی اور اس کے بعد چوکر والی نہیں، ذرا اور صاف ستھری ہو جائے، اس پر گھی بھی لگ جائے اور اس کے ساتھ مزید کچھ پالش کا انتظام ہو جائے، سالن دسترخوان پہ بڑھتا چلا جائے، کیا یہی ہمارا آپ کا کام ہے؟ یہی ہمارا آپ کا مقصد زندگی ہے؟ اسی لیے ہم نے علم دین حاصل کیا ہے اور اسی لیے ہم نیا بج رسول کے مدعی ہیں؟ لہجے کی تلخی کو معاف کریے گا، لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھے؟ ہندوستان میں بھی ہم مبتلا ہیں اور ہمارے جیسے لوگ جو تھوڑا بہت ملی اجتماعی کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا درد رکھنے والے، غم کھانے والے، پاکا کرنے والے، سوکھی روٹی کھا کر اور پیون لگا ہوا کپڑا پہن کر گزر کرنے والے، لیکن اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے علماء مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج کے وقت کا سب سے بڑا یہ المیہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھوکے ہی مرو، مگر میرے لیے مسئلہ ضرور ہے کہ ہم کیا کریں. ایک اچھا مدرس ہو سکتا ہے، ایک اچھا مفتی ہو سکتا ہے، ایک اچھا قاضی ہو سکتا ہے، ایک اچھا محقق ہو سکتا ہے، ایک عالم، لیکن وہ مدرسوں میں تنخواہ کہاں ملے گی؟ دارالافتاء میں پیسہ کہاں ملتا ہے؟ یہ تو الگ مسئلہ ہے ہمارے سرمایہ داروں کا اور انتظامیہ کا، علماء کو تنخواہ دینے میں، ان کی ضروریات پورا کرنے میں وہ نہایت بخیل واقع ہوئے ہیں. اور بھی بہت مسائل ہیں، لیکن یہ بھی سچائی ہے دوستو کہ ہمارا رجحان بھی اب ان ملازمتوں کی طرف ہے جہاں کام کریں یا نہ کریں سروس سیکورٹی مل جانی چاہیے، جہاں زیادہ سے زیادہ پیسے مل جانے چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ دین کا وہ سارا میدان خالی ہوتا نظر آتا ہے جس میدان میں علماء کی آج ضرورت ہے. تو دوستو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا، آپ آ گئے ہیں یہاں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی مبارک بات ہے، اللہ آپ کے رزق میں جتنی برکت دے ہمیں اس کے لیے خوشی ہوگی، لیکن کیا آپ اپنی مولویت کا لبادہ ہندوستان پاکستان میں اتار کے آ گئے ہیں کیا؟ بہت آسان راستہ ہے. اب تو ہم روٹی کمانے آئے ہیں صاحب، پیسے کمانا ہے، مزدور ہیں ہم، لیبر ہیں. لیبر آتا ہے روٹی کمانے کے لیے آتا ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس اللہ تعالی کے اس کرم کے اس لبادے کو ہندوستان پاکستان میں نہ اتاریں، لیتے ہوئے یہاں بھی چلے آئیں؟ ہم عالم ہیں، دین کے لیے جیئیں گے، دین کے لیے مریں گے، روزی بھی اللہ ہم کو دے رہا ہے، کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ کیا نقصان ہے آپ؟ میرے اس کڑواہٹ کو معاف کیجیے گا، محسوس کر رہا ہوں کہ زیادہ سخت ہو رہا ہوں، لیکن جو تماشے میں نے سعودی عرب سے لے کر یہاں تک تمام دیکھے ہیں، بہترین ذی صلاحیت علماء اور فضلاء ہندو پاک کے، جن سے بڑے سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، وہ یہاں آ کر ٹائپنگ سے پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے کماؤ، میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن اللہ کے دین کے جوہر کو، اللہ کے علم کی اس قیمت کو جو ہمارے سلف میں بزرگوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر فاقہ کشی کے ساتھ بھوکے مر کے پڑھا پڑھا کر بھیک مانگ کر ہمارے اور تمہارے لیے، صاف بات کہو، جن مدرسوں میں ہم پڑھا ہے وہاں مدرسوں میں ہمارے ذمہ داروں نے کیا کیا؟ ہم کو کھانا کھلایا، ہمیں کپڑے پہنائے، جاڑوں میں ہمیں لحاف دیا، ہمارے لیے درسگاہ کا انتظام کیا، ہمارے لیے بجلی اور ہیٹر کا انتظام کیا، اور محنت سے علم اور دین ہم کو پڑھایا، اور اس کے لیے وہ ذلیل ہوئے ان سرمایہ داروں کے سامنے، گلی گلی گئے، دروازے دروازے گئے، جگہ جگہ ٹھوکر کھائی، ہاتھ پھیلایا، بھیک مانگا، اور بھیک مانگ کے لا کے ہمیں کھلا کے پڑھایا اور لکھایا. کیا اس لیے دوستو؟ اس لیے دوستو کہ تم کچھ بہت زیادہ اچھے کمانے والے اور رجل کاسب بن کر اور اچھے لیبر بن کر یہاں وہاں جا کے دولت کماتے پھرو؟ تم ٹائپسٹ بن کر تم پیسے کما لو، تم حاسب عالی کے آدمی بن گئے، بڑے خوش ہو. آج ہندوستان اور پاکستان کے مدرسوں میں سناٹا ہو، اچھا مدرس نہ ملے، ہدایہ کو سمجھنے والا آدمی نہ ملے، مشکات اور بخاری کو صحیح طور پر پڑھانے والا نہ ملے، مدرسوں کے اندر طلبہ کی تربیت کرنے والا نہ ملے، عوام بگڑتے چلے جائیں، مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے چلے جائیں، ان کا دینی حس مرتا چلا جائے، ان کے بیچ سے نماز چلی جائے، ان کے بیچ سے دین کا صحیح سمجھ چلی جائے. کیا یہی تعلیم تھی محمد قاسم نانوتوی کی؟ کیا یہی تعلیم تھی محمود الحسن کی؟ کیا یہی پڑھائی تھی ہمیں جناب والا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے؟ کیا یہی پڑھایا تھا مولانا محمد علی مغیری نے؟ کیا یہی پڑھایا تھا رشید احمد گنگوہی نے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں اور سلف علماء نے کیا کیا، انہوں نے اپنی روٹی کا بہتر انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ مگر محمد قاسم نانوتوی کی یہ کہانی بھاگ کہانی ہے تو سنو، کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہی تو کیا تھا کہ 5 روپے ماہانہ ان کی تنخواہ تھی، اور جب والدہ مر گئی تو انہوں نے 2 روپیہ کم کر دیا کہ 3 ہی روپیہ کافی ہے، والدہ زندہ تھی تو 3-2 ان کو دینا پڑتا تھا، اب یہ 2 میرے پاس زائد ہیں، اب مدرسے سے میں 3 ہی روپے لوں گا. کیا قاسم نانوتوی کی کہانی محض اس لیے ہے کہ بعد میں سنائی جائے، یا ہماری تمہاری زندگیوں کو بنانے کے لیے بھی اس پر کچھ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی روٹی کا دشمن نہیں ہوں، جتنی روٹی کما سکے کمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی روٹی دے بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ ہم نے کم از کم جن علماء سے پڑھا لکھا سوچا سمجھا ہے وہ علماء تھے جنہوں نے ایک طرف مدرسوں میں بیٹھ کر ہمیں علم دیا، دوسری طرف ساری کائنات کی امت مسلمہ کے لیے 24 گھنٹہ فکر مند بھی رہے. وہ چاہے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی ہو یا عیسائیت کا مقابلہ ہو، بدعت اور شرک کو مٹانے کی کوششیں ہوں، مسلمانوں کے معاشی حالات کو سنوارنے کی بات ہو، مسلمانوں کی زندگی کے دوسرے اجتماعی معاملات ہوں، زندگی کے کسی معاملے میں وہ علماء غافل نہیں رہے. انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ عالم رسول کا نائب ہوتا ہے، رسول امت کے جملہ شؤون کے لیے 24 گھنٹہ فکر مند رہتا ہے، عالم وہی عالم ہے، نائب وہی نائب ہے جو اصل کا علم بھی رکھے، اصل کا کام بھی کرے، اصل کی فکر بھی رکھے، اصل کا یقین بھی رکھے. بس اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر، حضور کی دی ہوئی، حضور کا غم، حضور کے سوچ کا دائرہ، حضور کی محنت کا مزاج اگر اس امت کے اندر نہیں تو کیسے ہوگا؟ آج ہندوستان میں مسائل ہمارے پاس ہیں، ہندوستان میں ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے کہ ہم امت کا وجود اور تشخص کیسے اس ملک میں باقی رکھ سکتے ہیں. امت کا وجود، اس کا تشخص، اس کی عزت، اس کی پرستیج اور اس کا وقار اس ملک میں کیسے برقرار سکتا ہے؟ امت شناخت کیسے ہوگی؟ اس امت کی پہچان کیسے کی جا سکے گی؟ ساری لڑائی اور سارا جھگڑا، ساری کشمکش ہماری وہاں یہی ہے. لوگ ہماری گردنیں کاٹنا نہیں چاہتے ہیں، سن لیجئے، لوگوں کا یہ منصوبہ نہیں کہ ہم 15 کروڑ انسانوں کی گردن کاٹ کے اس کا پانی گنگا ندی میں یا خلیج بنگال میں بہا دیں گے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 15 کروڑ رہے نہیں، 75 کروڑ ہو جائیں، ان کی شناخت مٹ جانی چاہیے. اصل جنگ ہماری ہے ان کی شناخت مٹ جانی چاہیے اور اپنی کمزوریوں اور اقلیت کے باوجود ہمارا حوصلہ یہ ہے کہ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت مٹنے نہیں دیں گے بلکہ اسلام کے خیر اور اس کی برکت کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہ حوصلے کی بات ہے, کمزوروں کو حوصلہ ہے, لیکن جن کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ. دوستو مسائل ہمارے پاس کتنے بڑے ہیں. ایک مسئلہ ہمارا تعلیم کا ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے معاملے میں ایک مسلمان کو اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں 100% تعلیم آنی چاہیے, 100% تعلیم آنی چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 15% پڑھے لکھے ہیں, 85% جائے ہیں. یہ 100% تعلیم میں اس 15 اور 85 کے توازن کو کیسے بدلا جائے, ایک ہماری کوششوں کا ایک محور یہ ہے. 100% تعلیم اگر نہیں آتی ہے تو ہمارا کام نہیں چلے. نشانہ ہمارا 100% کا ہے. بہتر ہو گئی, ایک مسئلہ آیا ہمارا. ہم جب اس بات پہ غور کرتے ہیں, سنو ذرا, خاص کر علماء سے درخواست ہے میری معاف کیجئے گا, میں تو بالکل آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن کچھ غیر محرم بھی ہیں تو برا مت مانیے گا, وہ آپ کے محرم ہی قرار پائیں گے انشاءاللہ. بات مجھے کہنے دیجئے, آپ ذرا غور کیجئے, میں پاکستان کے اعداد و شمار نہیں جانتا لیکن دونوں قوموں دونوں ملکوں کا خمیر تو ایک ہی ہے میرے بھائی, قبیل ہندوستان کا یا پاکستان کا ایک ہی ہے. اس لیے بہت تھوڑا فرق ہو سکتا ہے. ہندوستان بھر کے مدارس, مثلاً اب دارالعلوم دیوبند چلی جائیے, اس وقت سب سے بڑا مدرسہ ہے, 2500 سے 3000 طلبا وہاں پڑھتے ہیں. ندوے میں مان لیجیے کہ 1500 سے 2000 تک لڑکے وہاں پڑھتے ہیں. مظاہر العلوم میں بھی تقریباً 1200-1500 ہیں ملا کر کے پڑھتے ہیں. مراد آباد میں سمجھتا ہوں کہ 400-500 طلبا پڑھتے ہوں گے. حیدرآباد میں دارالعلوم ہے, وہاں بھی 400-500 لڑکے ہیں. بہار میں بھی بعض مدرسے ہیں جامعہ رحمانی وغیرہ, وہاں بھی. میں سارے ہندوستان کے گجرات کے مدرسوں کو, کرناٹک کے مدرسوں کو, آندھرا کے مدرسوں کو اور بنگال اور آسام مدرسوں سب کو سمیٹ کر جاننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ وہاں کے تمام طلبہ کی مجموعی تعداد کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ 1,00,000 کہنے میں بھی دشواری ہے, لیکن میں 5,00,000 مانتا ہوں. اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد ہے کم سے کم 15 کروڑ, تو 15 کروڑ میں 5,00,000, 5,00,000 نہیں 10,00,000, 10,00,000 نہیں 15,00,000. مان لیجئے کہ 15,00,000 بچے ہندوستان میں مدارس دینیہ اسلامیہ میں پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب 1%. 15 کروڑ انسانوں کے اندر 15,00,000, جو میں نے انتہائی درجے مبالغہ کیا ہے, یہ 1% مسلمان مدرسوں میں ہمارے پڑھ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 99% کی فکر کرنا ضروری ہے کہ نہیں. 1% کو تو ہم پڑھا کے بے شک عالم بنائیں گے, اللہ کرے کہ وہ اچھے عالم بن جائیں, اس میں بھی تو کتنے دبئی, کتنے سعودی, کتنے کہاں قطر, کتنے کہاں کہاں چلے جائیں گے, اور کتنے بہار مدرسہ ایگزامینیشن بورڈ کے مدرسوں میں چلے جائیں گے, اور کتنے جناب والا وہاں یو پی بورڈ کے مدرسوں میں چلے جائیں گے, کتنے ہائی اسکولوں میں چلے جائیں گے, کتنے جامعہ پڑھ کر اور ڈگری حاصل کر کے اور وہ اپنی صورتیں بگاڑ کر اور بدل کر یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے, اور عزت وقار کے جھوٹے طبقے اپنے سروں پر لگائیں گے, وہ الگ چلے جائیں گے, وہ تو ضائع ہو جا رہا الگ ہے. لیکن جو ہمارے پاس ہیں, سوال یہ ہے کہ ہم 1% مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, لیکن 99% لڑکے جو ہمارے, 99% جو امت بچ جاتی ہے, اس 99% امت کی تعلیم کا مسئلہ کیا ہوگا. اس میں سے 10-5% وہ ہیں جو پڑھتے ہیں, چاہے انگریزی پڑھیں, ہندی پڑھیں, اسکول میں پڑھیں, کالج میں پڑھیں, اور 70-80% وہ ہیں جو کچھ نہیں پڑھتے. تو 70-80% اس قوم کے ٹوٹل جاہل, اور 10-5% پڑھتے ہیں لیکن دین سے جاہل، اور 1-2% مشکل سے وہ لوگ ہیں جو دین پڑھ رہے ہیں، کیسے ہوگا صاحب؟ اور ہم بڑے آرام کی گہری نیند سو رہے ہوں، کبھی آپ کی نیند اس فکر میں نہیں جاتی، کبھی اس غم میں آپ کے آنکھوں سے آنسو کا کوئی قطرہ نہیں گرتا کہ یہ پوری امت، جاہلوں کی یہ امت، ہندوستان جیسے ایسے بڑے ملک میں جہاں بڑی بڑی معاملات، بڑی بڑی سازشیں، بڑے بڑے اعلی دماغ گہرے مطالعے کے ساتھ، زبردست اسٹڈی کے ساتھ، کیا ہوا ان ملک میں، کیسے اسلام وہاں مٹا، کہاں اسپین میں کیسے اسلام گیا، تمام چیزوں کا جائزہ لے کر زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کی وجود اور آپ کی شناخت کو مٹانے کی گہری سازش میں مصروف ہوں، وہاں آپ آرام کی نیند سو رہے ہوں، پوری قوم ہماری جاہل ہے، کوئی غم کی بات نہیں۔ قوانین شریعت، احوال شخصیہ، معاشرت اور خاندان، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی امت کو پہچان کراتی ہیں۔ راستہ چلتے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کس کے گھر میں ہو رہی ہے، کسی ہندو کے گھر کی شادی ہے، کرسچن کے گھر کی شادی ہے، یا مسلمان کے گھر کی شادی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اب یہ فرق پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال مسجدوں میں نکاح ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی ایک دوسرے سے بیاہ جا رہے ہیں، لیکن سنت ان کے رسول کی یہی ہے۔ اسی طرح جنازہ کس کا اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے، لوگ دیکھ کے جان جاتے ہیں کہ جنازہ کس کا ہو سکتا ہے، یہ وہ ہے جو سڑک پہ آپ کی شناخت ہوتی ہے، رستہ چلتے ہوئے آپ پہچانے جاتے ہیں اور آپ کی نسبت متعین ہوتی ہے اور آپ کا رشتہ مشخص ہوتا ہے کس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے۔ یہ جو معاشرتی مسائل و احکام ہیں، چاہے وہ نکاح ہو، طلاق ہو، وراثت ہو، اس طرح کے تمام احکام وہ ہیں بزرگان محترم جو کسی امت کی پہچان بنتے ہیں۔ اور آپ تو سب علماء ہیں ماشاءاللہ، آپ ذرا اس بات پہ غور کیجیے نا کہ وہ قرآن جو ٹوٹل اصولی کتاب ہے، کلیات دیتی ہے، قواعد دیتی ہے، ضابطے دیتی ہے، حیرت ہے کہ جب معاشرتی قوانین پر آتی ہے تو ایک ایک جزیہ بتاتی ہے، کیا بات ہے؟ یہ بات بڑی اہم اور قابل غور ہے کہ قرآن جو اصول و کلیات کی کتاب ہے، یہ اصول و کلیات کی کتاب جب ان معاشرتی احکام کے بیان پر آتی ہے تو تفصیلات بتاتی ہے، کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کس گھر میں جاؤ، کس وقت جاؤ، کس وقت نہ جاؤ، دوپہر کے وقت مت جانا، عورتوں کو کپڑے کیسے پہننے چاہیے، لباس کیسا پہننا چاہیے، جناب وراثت کے پورے بٹوارے کا پورا مکمل قانون، یوسیکم اللہ فی اولادکم، طلاق کے پورے احکام، مہر کا وجوب، نفقے کا وجوب، ایک ایک تفصیلات قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی دوستو، تمام معاملات میں تو اصول و کلیات دیے ہیں، کلیات میں ہوتا ہے توسو، کلیات میں صورتیں ہیں بدلتی، کلیات کے مصادیق جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ احوال اور ظروف کے اعتبار سے کلیات کی تطبیق مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، لیکن جو چیزیں علامت ہوں، جی چیزیں آپ کی پہچان ہوں، جو چیزیں آپ کا شعار ہوں، جب تک ان کو جزوی طور پر مشخص نہیں کر دیا جائے گا، ان کی تبدیلی سے تو آپ کی پہچان بدل جائے گی، آپ کا رنگ بدل جائے گا، آپ کا روغن بدل جائے گا۔ اللہ کی کتاب کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے معاشرتی احکام کی پوری تفصیلات اور جزیات خود قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے آپ کی تشخیص اور آپ کی پہچان اور آپ کی شناخت متعین فرما دی ہے۔ آپ سے زیادہ آپ کے دشمن اس کو جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں سے ان کی یہ شناخت چھین لی جائے تو مسلمان سڑک پہ چلتا ہوا لاکھ بار کہے گا میں مسلمان ہوں، لیکن کوئی اس کو مسلمان کے نام سے پہچانا نہیں جائے گا۔ جو آدمی جس کی پہچان مٹا دی جائے دوستو، ایک پولیس کی وردی چھین لی جائے، اور وہ سڑک پہ دوڑتا پھرے اور ہنگامے کے وقت کہتا پھرے کہ میں تو پولیس ہوں میں تو پولیس ہوں. دنیا اس کو پولیس نہیں مانے گی صاحب, اس کے لیے وردی اور اس کا تمغہ بہت ضروری ہے, اس سے پہچانی جاتی. تو لوگوں نے آپ کی وردی اور آپ کا یونیفارم چھیننے کی کوشش کی ہے اور بڑی زبردست سازش کی ہے. کیا اس کے لیے ہم علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم پوری فکر مندی کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا بھی یہ پرابلم ہے, ہمارے ہاں دوستوں کے ہاتھوں دشمنوں کے ہاتھوں, آپ کے ہاں دوستوں کے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے, یہ ایک عجیب تماشا ہے. وہاں بھی اللہ کی شریعت کا جاری کرنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جہاں کبھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں اللہ کی شریعت کی تنفیذ و تطبیق شاید ہم سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. اس لیے کہ ہم تو جناب اعلیٰ جب لڑتے ہیں جمہوریت کی بنیادوں پر تو ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے امینڈمنٹ کرا لیا ہے. آپ کے ہاں ابھی پارلیمنٹ اس نقطہ نظر پر غور کرنے پر مجبور اور پریشان ہے کہ صاحب شریعت اسلامی جاری ہو یا نہ جاری ہو اور کس طرح اللہ کے قوانین جاری ہو. عجیب بات ہے, اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ سوچنے بیٹھے کہ صاحب اللہ کی کتاب جاری ہو یا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود اسلام سے خارج ہو جانے والی بات ہے. کیوں کہہ دیا بولے اتنی سخت بات, اگر ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں, الحمد للہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, اس سے نبوت کی دلیل جو مانگے گا وہ مومن نہیں کافر ہو جائے گا, ہو جائے گا یا نہیں؟ حضرت علماء بتائیے, مدعی نبوت کذاب سے دلیل نبوت مانگنا کفر ہے کہ نہیں؟ بولو. بس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجرا اور نفاذ اور اس کی تطبیق, اصولی طور پر اس کی تطبیق کو محل بحث و نظر بنانا کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. کیا سوال ہوتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یردوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما. کیسے ممکن ہے دوستو, یہ ممکن کیسے ہے؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نہیں ہو سکتا ہے. بس کسی ایسے ملک میں جس ملک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, وہ اللہ کی شریعت اور اس کے قوانین میں یہ بحث کر لے کہ کون قانون اللہ کا ہے کون نہیں ہے, اس پہ بحث کر لے, یہ الگ بات ہے. لیکن شریعت محمدی کو اس ملک پر جاری ہونا چاہیے, اس میں تو غیر غور و فکر کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ غور و فکر کا کوئی سوال ہی کھڑا ہوتا ہے, لیکن ہے بتو. بہرحال دوستو, تو بات یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ اس امت کے لیے ان کے ان شرعی قوانین کی حفاظت کیسے کی جائے. تیسرا بڑا مسئلہ جو سارے مسئلوں کی جڑ ہے, یا اس کو آگے کہتا ہوں, تیسرا بڑا مسئلہ ہمارا معاشی اقتصادی مسئلہ ہے. معاشی اور اقتصادی مسائل کے اندر جو ہماری مصیبت ہے وہ کیا ہے وہ سنیے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کماتا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں آتا, کماتا بھی ہے پیسہ بھی آتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ سب سیدھے آ جاتا ہے اور سب مسلمان مالدار ہو جاتے ہیں, نہیں. آپ سب تو ماشاء اللہ یہاں بیٹھ کے خوب کما رہے ہیں نا, لیکن آج کتنے لوگ ہیں جن کی نوکریاں بڈ لسٹ سے چھوٹی ہیں تو وہاں جا کے رو رہے ہیں, ان کو دیکھا ہے آپ نے. اللہ آپ کو اس عذاب سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الخور, نہیں واقعی یہ دعا کرنے کی چیز ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الخور, اللہ راحت کے بعد تکلیف نہ دیجیے گا, ترقی کے بعد زوال نہ دیجیے گا, عروج کے بعد پیچھے مند گھمائیے گا. خوب دعا مانگتے رہیے, اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الخور. مگر میں نے اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھا ہے, جنہوں نے 10 برس 5 برس مڈل ایسٹ کام کیا اور جناب خوب گچھڑے ہوا ہے, پیسوں کو پانی کی طرح بہایا, لگتا تھا کہ قیامت تک کے لیے ایک دم یہ خلد لکھ دیا گیا ہے ان کے لیے. لیکن اب جا کر جو ان کی حالت ہے, ایک تو حسد کا شکار تو وہ ہوتے ہی ہیں, جتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں اپنے ہیں, وہ اپنے قریب والوں کی حسد کا شکار ہوتے ہیں, یا تو کسی کی مدد کیا تو جب تک کیا سبحان اللہ, اور جس دن چھوڑا اس دن سے دشمنی. دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ حسد کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور اس کے بعد جب جناب والا یہ دن آیا کہ مصیبت کا وقت ان کے آیا تو اب اس وقت ہنسنے والوں کے ہنسنے اور مذاق کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ فرمائے, ہم لوگوں کو حسد سے بھی محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے جو ہماری تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں.